السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کا 1 بج رہا ہے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
وزیر اعظم پاکستان نواز شریف اور فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کا کراچی کی صورتحال کا جائزہ۔ کراچی سے میں ہوں شہزاد حسین، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
انسداد
جنوبی ایشیا،
بھارت اور سری لنکا کے مابین غیر فوجی جوہری تعاون سمیت 4 معاہدوں پر دستخط۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
عالمی خبروں میں، 21 مصری قطبی عیسائیوں کے سر قلم کرنے کے رد عمل میں مصر کی لیبیا میں داعش کے ٹھکانوں پر بمباری۔ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کراچی میں صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے شہر کا دورہ کیا۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف بھی پیر کے روز کراچی میں تھے، اور سیاسی اور فوجی قیادت نے کراچی میں گورنر ہاؤس میں اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی۔ وزیر اعظم اور فوج کے سربراہ نے کراچی میں دہشت گردوں اور شر پسند عناصر کے خلاف جاری کارروائیوں کے نتائج پر اطمینان کا اظہار بھی کیا۔ تفصیلات بتاتے ہیں کراچی سے شہزاد حسین۔
وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے پیر کو کراچی کی امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے شہر کا دورہ کیا۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف بھی کراچی تشریف لائے۔ عسکری و سیاسی قیادت نے صوبہ سندھ میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے بنائی گئی اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی۔ یہ اجلاس گورنر ہاؤس کراچی میں ہوا۔ انسداد دہشت گردی کے لیے ہونے والے اس اجلاس کی صدارت وزیر اعظم نواز شریف نے کی، اور اس اجلاس میں فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف، گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان، وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ، حساس اداروں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سربراہان اور حکومتی اہلکاروں نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا،
فیلئر از ناٹ این آپشن،
دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ناکامی کی گنجائش نہیں۔ ریاست کا فیصلہ ہے کہ دہشت گردی کو ملک کے ہر کونے سے ختم کر دیا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک اور آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے ہمیں دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنی ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ انسداد دہشت گردی کا قومی لائحہ عمل تمام جماعتوں کی حمایت سے تیار کیا گیا ہے، اور عوام اس کے ٹھوس نتائج دیکھنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے 2012 میں کراچی کے علاقے بلدیا ٹاؤن میں ایک فیکٹری میں ہونے والے آتش زدگی کے واقعے کو بہت اہم اور المناک قرار دیتے ہوئے اس واقعے کی تفتیش کی تفصیلات بھی جانی۔ آگ لگنے کے اس واقعے میں 250 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کراچی کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ ملک کی ترقی کراچی کے امن و امان سے منسلک ہے۔ جنرل راحیل شریف نے کراچی میں امن و امان کی بحالی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے بلا تفریق آپریشن جاری رکھنے پر زور دیا، اور اس سلسلے میں فوج کے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ جنرل راحیل شریف نے کراچی میں رینجرز ہیڈ کوارٹر کا اور وزیر اعظم نے کور ہیڈ کوارٹر کا بھی دورہ کیا۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے کراچی میں سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری سمیت دیگر سیاسی شخصیات سے بھی ملاقاتیں کیں۔ ذرائع کے مطابق کراچی میں ہونے والے اعلی سطح کے اجلاس میں پولیس کو غیر سیاسی بنانے اور کراچی آپریشن کا دائرہ وسیع کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان میں صحت کے شعبے کے حکام کا خیال ہے کہ ملک میں پولیو کے بحران پر 2015 میں قابو پا لیا جائے گا، اگرچہ 2014 میں ریکارڈ کیسز سامنے آئے ہیں۔ وزیر اعظم کی قیادت میں انسداد پولیو سیل کی سربراہ عائشہ فاروق نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت وائرس کے خاتمے کے لیے بھرپور اور سنجیدہ کوششیں کر رہی ہے، اور اس سلسلے میں پوری قوم کو کام کرنا ہوگا۔ حکومت کے مطابق انسداد پولیو مہم کے رضاکاروں کی سیکیورٹی کے لیے بھی جامع انتظامات کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پولیو وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک پاکستان میں اس مرض سے بچاؤ کے قطرے پلانے کی قومی مہم کا آغاز پیر سے ہوا، جس کے تحت ملک کے مختلف علاقوں میں مرحلہ وار 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قائم انسداد پولیو سیل کی سربراہ عائشہ رضا فاروق نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ حکومت اس وائرس کے خاتمے کے لیے سنجیدہ اور بھرپور کوششوں میں مصروف ہے، جس سے توقع ہے کہ اس سال پولیو سے متاثرہ بچوں کی تعداد میں نمایاں کمی ہوگی.
آئی ایم ویری ہوپفل, وی آر ویری کانفیڈنٹ کہ جو ہم لوگ انیشیٹیوز لے رہے ہیں وزیرستان آپریشن کے بعد جو ہمیں رسائی حاصل ہوئی ہے وہاں کے بچوں تک, جہاں پر جن کو ہم 2.5 سال تک ویکسینیٹ نہیں کر پائے, اس کے علاوہ جو آرمی کے ساتھ مل کر ہم لوگوں نے, جو پرائم منسٹر صاحب نے کیبنٹ کمیٹی تشکیل دی ہے جو ہماری پولیو ٹیمز کی سیکیورٹی ایسپیکٹ کو دیکھ رہی ہے کہ ان کو جہاں جہاں رینجرز کی, لا انفورسمنٹ ایجنٹس کی, اس کی پولیس کی ضرورت ہو اس کو انشور کیا جائے. اس کے علاوہ جو ایمرجنسی آپریشن سینٹرز ہم نے اسٹیبلش کیے ہیں, جو ہم ریلیجیس اسکالرز ٹاسک فورسز ہم نے بنائی ہیں ہائی ریزروار رسک ایریاز میں, ان سب کی مدد سے آئی ایم ویری ہوپ فل کہ ان شاء اللہ ہم پولیو کی کیسز کی تعداد میں بہت کمی اس سال دیکھیں گے ان شاء اللہ.
انہوں نے کہا کہ پولیو وائرس کے خاتمے میں پوری قوم کو کردار ادا کرنا ہوگا.
آئی ول کال اپون دا میڈیا, ہماری سول سوسائٹی. آئی تھنک پولیو کے اگینسٹ جو وار ہے یہ ایک قومی تحریک ہے. آئی تھنک اس طرح ہمیں اس کو چلانی چاہیے, معاشرے کے ہر فرد کو مل کر اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے, انشور کرنا چاہیے جب پولیو کی ڈرائیو چلے کہ ہر بچہ جو 5 سال سے کم ہے اس کو ہم باہر لے کر آئیں. جب ٹیم آپ کے دروازے تک آتی ہے تو آئی تھنک پھر والدین کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو باہر لائیں اور ان کو پولیو کے قطرے پلائیں.
رواں سال اب تک پولیو سے 7 بچے متاثر ہو چکے ہیں, جبکہ گزشتہ سال پولیو سے متاثرہ بچوں کی تعداد 306 تک پہنچ گئی تھی. پاکستان کا شمار دنیا کے ان 3 ملکوں میں ہوتا ہے جہاں انسانی جسم کو مفلوج کر دینے والے پولیو وائرس پر تاحال پوری طرح سے قابو نہیں پایا جا سکا ہے. دیگر 2 ملکوں میں افغانستان اور نائجیریا شامل ہیں, لیکن گزشتہ سال وہاں رپورٹ ہونے والے پولیو کے نئے کیسز کی تعداد پاکستان سے انتہائی کم ہے. ملک میں پولیو کے کیسز میں تشویشناک اضافے کی ایک وجہ حکام کے بقول قبائلی علاقے, خصوصاً شمالی وزیرستان میں انسداد پولیو مہم کی ٹیموں کی 2 سال سے زائد عرصے تک رسائی کا نہ ہونا بتائی گئی. تاہم حکام کے مطابق شمالی وزیرستان میں آپریشن کے آغاز کے بعد جو بچے اپنے خاندانوں کے ساتھ نکلے انہیں اس مرض سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا رہے ہیں. پاکستان کے مختلف علاقوں میں انسداد پولیو کی ٹیموں پر گزشتہ 2 سالوں کے دوران ہونے والے ہلاکت خیز حملوں کی وجہ سے اس وائرس کے انسداد کے لیے چلائی جانے والی قومی مہم بری طرح متاثر ہوتی رہی ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ انسداد پولیو مہم کے رضاکاروں کی سیکیورٹی کے لیے جامع انتظامات کیے گئے ہیں. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ.
بھارت اور سری لنکا نے سول, نیوکلیئر, ایگریکلچر اور کلچرل کوآپریشن کے شعبوں کے ساتھ ساتھ نالندہ یونیورسٹی کے بارے میں بھی سمجھوتوں پر دستخط کر دیے ہیں. وزیراعظم نریندر مودی اور سری لنکا کے صدر ماتری پالاسینا کے درمیان ہونے والی ملاقات میں 2 طرفہ غیر فوجی جوہری تعاون اور دوسرے اہم امور پر تبادلہ خیال ہوا. سری لنکا کے صدر 4 روزہ دورے پر بھارت میں ہیں. تفصیلات بتاتے ہیں نئی دہلی سے سہیل انجم.
بھارت کے 4 روزہ دورے پر آئے سری لنکا کے صدر میتری پالا سری سینا اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے مابین پیر کے روز نئی دہلی میں مذاکرات ہوئے. دونوں رہنماؤں نے حیدرآباد ہاؤس میں غیر فوجی جوہری تعاون سمیت متعدد کلیدی اور اسٹریٹجک معاملات پر تبادلہ خیال کیا. مذاکرات کے بعد دونوں ملکوں کے مابین غیر فوجی جوہری تعاون, زراعت, ثقافتی تعاون اور نالندہ یونیورسٹی کے تعلق سے 4 معاہدوں پر دستخط کیے گئے. سری لنکا کے صدر اتوار کے روز نئی دہلی پہنچے تھے. مذاکرات کے بعد دونوں رہنماؤں نے ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کیا. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ انہوں نے میتری پالا سری سینا کے ساتھ باہمی رشتے اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا. انہوں نے مذاکرات کو شاندار قرار دیا. انہوں نے کہا کہ غیر فوجی جوہری تعاون معاہدہ دونوں ملکوں کے مابین باہمی اعتماد کا ایک اور ثبوت ہے. اس سے تعاون کے نئے راستے کھلیں گے.
دس از دا فرسٹ سچ اگریمنٹ سری لنکا ہیز سائنڈ. اٹ اوپنز نیو ایونیوز فار کوآپریشن انکلوڈنگ ان ایریاز لائک ایگریکلچر اینڈ ہیلتھ کیئر.
نریندر مودی کہہ رہے تھے کہ اس قسم کا یہ پہلا معاہدہ ہے جس پر سری لنکا نے دستخط کیے ہیں اور اس سے زراعت اور صحت جیسے شعبوں میں تعاون کے نئے راستے کھلتے ہیں. مودی نے مزید کہا کہ انہوں نے روایتی اور قابل تجدید توانائی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی بات چیت کی. اس موقع پر سری لنکا کے صدر نے بتایا کہ انہوں نے نریندر مودی کو سری لنکا کے دورے کی دعوت دی ہے جو انہوں نے قبول کر لی. انہوں نے مزید کہا کہ ہم مذاکرات کی مدد سے دوستی اور باہمی تعاون کو مضبوط بنانے کے سلسلے میں آگے بڑھ رہے ہیں. مذاکرات کے دوران بھارت نے سری لنکا میں تمل باشندوں کے تحفظ اور چین کے بڑھتے اثرات کا معاملہ بھی اٹھایا. صدر منتخب ہونے کے بعد سری سینا نے یہ پہلا غیر ملکی دورہ کیا ہے جس سے سری لنکا کے نزدیک بھارت کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سری سینا کے مشیر نے بتایا کہ 63 سالہ صدر بھارت سری لنکا تعلقات کی نئی شروعات کرنا چاہتے ہیں۔ بھارت کو امید ہے کہ وہاں کی نئی حکومت تمام طبقات میں ہم آہنگی پیدا کر کے مؤثر مصالحت کی بنیاد پر ملک کو ترقی کے راستے پر لے جائے گی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
مصر کے جنگی طیاروں نے پیر کی صبح ہمسایہ ملک لیبیا میں داعش کے ٹھکانوں کے خلاف فضائی کارروائیاں کی ہیں۔ یہ فضائی کارروائیاں عسکریت پسندوں کی طرف سے لیبیا میں اغوا کیے گئے 21 مصری قطبی عیسائیوں کے سر قلم کرنے کے رد عمل میں کی گئی ہیں۔ ان فضائی کارروائیوں کا نشانہ عسکریت پسندوں کے تربیتی کیمپ اور ان کے اسلحہ کو ذخیرہ کرنے کے مقامات تھے۔ شدت پسند گروہ داعش کی طرف سے لیبیا سے اغوا کیے گئے 21 مصری قطبی عیسائیوں کے بظاہر سل کرم کرنے کی ویڈیو منظر عام پر آئی تھی، جس کے بعد مصر کے صدر عبد الفتح السیسی نے ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک قاتلوں کے اس دہشت گردی کے قابل نفرت عمل کا مناسب انداز میں صحیح وقت پر جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ یہ قاتل اور مجرم ذرا سی بھی انسانیت نہیں رکھتے۔ لیبیا کے حکام نے داعش کے اہداف کے خلاف حملے جاری رکھنے کا عزم کیا ہے، اور پیر کے ابتدائی اوقات میں کیے جانے والے فضائی حملوں کے کامیاب رہنے کی اطلاعات بھی ہیں جو مصر اور لیبیا نے کیے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مصر کی بمباری اپنے 21 افراد کی ہلاکت کا رد عمل ہے، تاہم اس سے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے یہ مصر کی فوجی پالیسی میں ایک بڑی تبدیلی ہو۔ قاہرہ سے وائس آف امریکہ کے لیے حیدر مرتو کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جیلانی۔
لیبیا کے فضائیہ کے کمانڈر ساکر الجاروشی کہتے ہیں کہ لیبیا اور مصر کے مشترکہ فضائی حملوں میں داعش کے زیر کنٹرول ان علاقوں کو ہدف بنایا گیا جو تیل کے کنوؤں اور تربیتی کیمپوں کے قریب ہیں، جس کے نتیجے میں بعض جنگجو کشتیوں پر فرار ہوئے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ داعش کے خلاف لیبیا کی مہم زیادہ تر ناکام رہی ہے اور عسکریت پسند گروپ نے گزشتہ سال باقاعدگی سے کامیابیاں حاصل کیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ مصر کی مدد سے صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے۔ مصر میں الاحرام سینٹر فار پولیٹیکل اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز میں لیبیا کے ایک ماہر کامل عبداللہ کہتے ہیں، کامل عبداللہ کہتے ہیں کہ مصر کی فوج خطے میں سب سے زیادہ طاقتور فوجوں میں شمار ہوتی ہے، لیکن پیر کے حملے اس نفرت انگیز ویڈیو جسے ویکینڈ پر جاری کیا گیا کا رد عمل ہے، پالیسی میں تبدیلی نہیں۔ اس ویڈیو میں معلوم ہوتا ہے کہ داعش کے عسکریت پسندوں نے ایک ساحل پر 21 مصری عیسائیوں کو ذبح کر دیا۔
ان مصر تحتفظ نفسها بحق الرد۔
اس ویڈیو کے جاری ہونے کے بعد مصر کے صدر عبد الفتح السیسی نے جوابی کارروائی کا وعدہ کرتے ہوئے کہا کہ مصر کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ جب چاہے اور جیسے چاہے جوابی کارروائی کرے، لیکن الاحرام سینٹر کے ہی ایک اور سینئر ریسرچر زیاد اے عقل کہتے ہیں کہ فضائی حملے یہ اشارہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ممکن ہے داعش کے خلاف مصر کی پالیسی میں تبدیلی آ رہی ہو۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں مصر نے لیبیا کی فوج کو بنیادی طور پر تربیت فراہم کی اور ان کی صلاحیتوں کی تشکیل میں مدد دی ہے۔ محقق زیادہ عقل کہتے ہیں کہ میرے خیال میں وہ اسی انداز میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں گے۔ میرا خیال ہے کہ مصر لیبیا کے ساتھ اپنے رابطوں کے انداز پر دوبارہ غور کرے گا، اور میرے خیال میں پالیسی میں حقیقی تبدیلی ہونے والی ہے۔ زیاد عقل کہتے ہیں کہ اس تبدیلی کے ساتھ یہ امکان نہیں کہ مصری فوجی بڑی لڑائی میں شامل ہو جائیں گے، تاہم مصر کے پاس داعش سے لڑائی کے لیے مضبوط اقتصادی اور سیکیورٹی وجوہات موجود ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ لاکھوں مصری افراد لیبیا میں کام کرتے ہیں اور ان میں سے متعدد ملک کے خطرناک حصوں میں رہ رہے ہیں۔ حالانکہ لیبیا کے حکام نے مصریوں کو ویزوں کا اجرا روک دیا تھا، اور مصری حکام نے لیبیا کے شہریوں کو واپس اپنے ملک جانے کو کہا تھا۔ مصر کے صدر السیسی 2013 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد ملک میں عسکریت پسندوں سے نہ برداز ماں ہیں۔ بعض کی سیاسی وجوہات ہیں جیسے اخوان المسلمون، اور بعض سے عسکریت پسندی کی بنا پر نمٹنا پڑا ہے، جن میں داعش کے حلیف سینائی میں موجود جہادی بھی شامل ہیں۔ عقل کہتے ہیں کہ مصر کا موجودہ سیاسی ماحول اسلام کی کسی بھی سیاسی شکل کے خلاف ہے، تاہم تجزیہ کار کامل عبداللہ کہتے ہیں کہ داعش کے خلاف لیبیا کی فوج کی حمایت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لیبیا کے وسیع تر تنازع میں کسی ایک کی طرفداری کی جائے۔
هو طبعا خلينا نكون واقعيين في
كامل عبد الله کہتے ہیں کہ لیبیا اقتدار پر دعویٰ کرنے والی دو حریف حکومتوں کے ساتھ کبھی بھی اس حد تک خطرناک اور عبدری سے دوچار نہیں ہوا. مصر اس فوج کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے جسے بین الاقوامی سطح پر تسلیم کی جانے والی پارلیمنٹ کی حمایت حاصل ہے. اس پارلیمنٹ نے داعش کے خلاف مہم کی اس وقت حمایت کی جب اسے شروع کر دیا گیا. لیبیا کی دوسری پارلیمنٹ کے ایک ترجمان اود عبد الصادق کہتے ہیں
ندین بكل شده العدوان المصري صباح اليوم على مدينه
درنا. عبد الصادق مصر کے فوجی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں لیبیا کی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیتے ہیں. صادق کی پارلیمنٹ دارالحکومت طرابلس میں قائم ہے اور وہ بعض اسلام پرست گروپوں کی حمایت کرتی ہے لیکن داعش کی نہیں. اور ایسے میں جبکہ اس پارلیمنٹ کو عالمی برادری تسلیم نہیں کرتی اسے لیبیا کے اندر کافی اختیارات حاصل ہیں. بہجت جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
لیبیا میں داعش کی طرف سے دہشت گردی کے تازہ ترین واقعات اور اس پر عالمی برادری کا رد عمل جاننے کی کوشش کی ہے ہماری ساتھی شہناز نفیس نے. پروگرام ان دی نیوز میں سماعت فرمائیے.
پہلے ہم دیکھتے تھے کہ داعش کی جو کاروائیاں تھیں وہ شام اور عراق تک محدود تھی, اب لیبیا میں بھی اس قسم کی کاروائیاں جو ہیں ہمیں نظر آ رہی ہے. کیا اس سے یہ تاثر ملتا ہے یا پیغام ملتا ہے کہ داعش کا اثر و رسوخ جو ہے وہ شام اور عراق سے باہر مڈل ایسٹ کے جو دیگر حصے ہیں وہاں تک بڑھ رہا ہے, اور اس واقعے سے متعلق جو ابھی تک عالمی رد عمل سامنے آیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیے, یہ تو یقیناً بات ہے کہ داعش کے جو مقاصد ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کئی ممالک میں اپوزیشن فورسز جو ہیں, جو ریبل فورسز جو ہیں, انہوں نے اب نئے طریقے سے اپنی جنگ شروع کر دی ہے. اب القاعدہ والا معاملہ نہیں رہا, یہ ایک فرینچائزنگ ہو گئی ہے جس میں داعش کی آبجیکٹیوز کو سامنے رکھتے ہوئے کئی علاقوں میں, خاص طور پہ لیبیا, لیبنان اور چند دوسرے علاقوں میں جو ریبلز ہیں انہوں نے ایک نیا طریقہ اختیار کر لیا ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک گلوبل موومنٹ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں, حالانکہ ان کے مقاصد بڑے لوکل قسم کے ہیں. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں جو کچھ اس وقت لیبیا میں ہوا وہ اس گروپ نے کیا ہے جو آج سے ایک دو سال پہلے سے بھی وہ لیبیا میں سول انریسٹ اور سول وار میں شامل رہا ہے. وہ اس لیے سیپریٹ ہو گیا کہ اس چونکہ وہاں پر ایک نئی گورنمنٹ آ گئی ہے اور کچھ حد تک نئی گورنمنٹ اور جو اپوزیشن ہے اس کے درمیان نیگوسیشنز کچھ چل رہی ہیں, ان اپوزیشنز ان نیگوسیشنز کے خلاف جو نئے گروپ کھڑے ہوئے ہیں ان میں یہ گروپ شامل ہے. یاد رہے کہ یہ داعش کا بیسیکلی کوئی حصہ نہیں ہے. یہ داعش سے نہ پیسے لیتے ہیں, نہ ویپنز لیتے ہیں, نہ ڈائریکشنز لیتے ہیں, لیکن وہ ان کے آئیڈیاز, ان کی فلسفی اور ان کے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آبجیکٹیوز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں.
یہ داعش کا جو بڑھتا ہوا خطرہ ہے اس کو عالمی برادری کتنا سیریس لے رہی ہے ڈاکٹر مختار خان صاحب؟
دیکھیے, یہ جو آئیسس کو انہوں نے صحیح کہا تھا کہ آئیسس ایک برانڈ بن گیا ہے, ایک سسٹم سے اس کو کہیے کہ فرنچائز بن گئی ہے. مثال کے طور پہ یہ جو ڈنمارک میں جو حادثہ ہوا, شارلی ہیبڈو کا جو حادثہ ہوا, ہو سکتا ہے کہ یہ آئیسس سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہو, ان سے ٹریننگ بھی حاصل کی ہو, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آئیسس سے کوئی تعلق رکھے. جیسا کہ یہ لیبیا کا جو گروپ ہے, مجھے نہیں لگتا کہ ان کا آئیسس سے کوئی ڈائریکٹ کنیکشن ہے, لیکن اب وہ آئیسس کا جھنڈا بھی استعمال کر رہے ہیں. ایجپٹ میں بھی, سائنائی میں بھی جو لڑ رہے ہیں ایجپشن گورنمنٹ کے خلاف, اب وہ بھی آئیسس کا فلیگ اور اس کی کہیے اس کی برانڈنگ کا استعمال کر رہے ہیں.
972 کہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ.
یوکرین کی حکومت اور روسی نواز باغی مشرقی یوکرین میں لڑائی کے خاتمے کے لیے طے پانے والے فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام ایک دوسرے پر عائد کر رہے ہیں. مزید تفصیلات رچرڈ گرین کی اس رپورٹ میں. یوکرین کے وزیر خارجہ پاولو کلمکن نے پیر کے روز کہا ہے کہ گزشتہ دنوں دونیسک اور لوہانسک کے شہروں میں باغیوں کی جانب سے یوکرین کی فورسز پر 112 حملے کیے گئے. مشرقی یوکرین میں اس ماہ کی زیادہ تر لڑائی دیبالسیو میں ہوئی, جہاں خیال کیا جا رہا ہے کہ باغیوں نے یوکرین کی ہزاروں فوجوں کا گھیراؤ کر رکھا ہے. فوج نے پیر کی روز کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں دیبالسیف پر حملوں میں تیزی آئی ہے جہاں پر باغی ہر قسم کے ہتھیاروں کا استعمال کر رہے ہیں. روسی نواز باغیوں نے کہا ہے کہ وہ دیبالسیف میں فائر بندی معاہدے کی شرائط پر عمل درآمد نہیں کریں گے. ایک روسی نواز جنگجو کا کہنا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آج رات فائر بندی ہونی چاہیے جیسا کہ ہمیں بتایا گیا تھا. ہمارے لوگوں نے فائرنگ بند کر دی ہے. آپ ہمارے قریب گرنے والے گولوں کی آوازیں سن سکتے ہیں. واقعی میں 300 سے 400 میٹر کے فاصلے پر گر رہے ہیں. گزشتہ ہفتے مینسک میں طے پانے والے یورپی معاہدے کی شرائط کے تحت یوکرینی فورسز اور روس نواز علیحدگی پسند باغیوں کو لڑائی روکنا ہوگی. اگر ایسا ہوتا ہے تو دونوں فریقوں کو اپنے بھاری ہتھیاروں کو پیچھے ہٹانا شروع کرنا ہوگا اور ایک وسیع و عریض بفر زون قائم کرنا ہوگا. دوسری رپورٹوں کے مطابق دونوں اطراف کو علیحدہ کرنے والی فرنٹ لائن کے قریب دونوں جانب کے عینی شاہدوں اور حکام نے اتوار کے روز نسبتاً امن کی اطلاعات دی ہیں. لوہانس کی ایک رہائشی کہتی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم امن پر یقین رکھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہاں پھر جنگ نہیں ہوگی. امید ہے کہ امن قائم ہوگا. لوگ سڑکوں پر آزادانہ چل پھر سکیں گے. شہری اپنے علاقوں میں واپس آئیں گے اور شہر میں معمولات زندگی بحال ہو سکے گی اور سب کچھ ٹھیک ہوگا. اتوار کو دیر گئے اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل بان کی مون نے بیلاروس کے دارالحکومت مینسک میں طے پانے والے فائر بندی معاہدے پر عمل درآمد کے آغاز کا خیر مقدم کیا. تاہم انہوں نے دیبالستیوں میں جاری جارحانہ کاروائیوں پر سخت تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے اپنا یہ مطالبہ ایک بار پھر دہرایا کہ تمام فریق اس عارضی فائر بندی معاہدے کی پابندی کریں. یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے اپنی فورسز کو حکم دیا ہے کہ وہ فائر بندی معاہدے پر عمل درآمد کریں جو ہفتے کی درمیانی شب سے نافذ العمل ہوا ہے. یوکرین اور میزبان مغربی حکومتوں نے ماسکو پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ یوکرین کی روسی زبان بولنے والے مشرق میں اسلحہ اور باغیوں کو بھیج کر بغاوت کو بھڑکا رہا ہے. کرملن نے بارہا انہیں براہ راست امداد مہیا کرنے سے انکار کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ باغیوں کے ساتھ لڑنے والے روسی فوجی رضاکار ہیں. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. امریکہ کی ریاست شمالی کیرولائنا کے مقام چیپل ہل پر گزشتہ دنوں 3 مسلمان طالب علموں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا. جمعے کے روز واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے سامنے ایک دعا اور احتجاج کا اہتمام کیا گیا. ہمارے ساتھی دیپک دھوبال نے اس موقع پر موجود مظاہرین میں سے کچھ کے ساتھ بات کی اور امریکہ میں مسلمان ہونے اور اس کے ساتھ اٹھنے والے مختلف سوالات پر ان کی رائے معلوم کی. آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ.
وائٹ ہاؤس کے سامنے نماز پڑھی جا رہی ہے. ایسا روز روز نہیں ہوتا. یہ ایک احتجاج بھی ہے. کچھ دن پہلے امریکہ کے ایک صوبے نارتھ کیرولائنا کے ایک شہر چیپل ہل میں 3 لوگوں کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا. تینوں مسلمان تھے. ان 3 لوگوں کا قتل کیوں ہوا؟ کیا گولی مارنے والا مسلمانوں سے نفرت کرتا تھا یا یہ پارکنگ کو لے کر ایک جھگڑا تھا جس نے یہ شکل اختیار کر لی؟ اس بارے میں تفتیش جاری ہے. اس حادثے نے کئی سوالوں کو زندہ کر دیا ہے اور ان میں سے ایک ہے کہ کیا مسلمان اپنے آپ کو امریکہ میں محفوظ مانتے ہیں؟ اور ساتھ ہی ایک بڑا سوال کہ امریکہ میں مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا روزمرہ کی زندگی میں اس کا اثر ہوتا ہے؟ آئیے ان سوالوں کا جواب جانتے ہیں یہاں آئے کچھ لوگوں سے.
میرا نام کاشف علی ہے. میں یہاں ورجینیا میں رہتا ہوں، یہاں پاس ہی، اور لا اسکول میں یہاں پڑھ رہا ہوں، وکالت پڑھ رہا ہوں جارج واشنگٹن لا اسکول میں.
اچھا، یہ بتائیے کہ آج یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟
میرے لیے مقصد یہ ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں، امریکن بھی ہوں، اور یہاں پہ وائٹ ہاؤس کے سامنے نماز پڑھنا، اپنا دین کا کی حفاظت رکھنا اور لوگوں کو دکھانا کہ ہم پیسفل لوگ ہیں، ہم کسی کے کوئی مطلب اینگر نہیں ہے. ہم میں بہت حادثہ برا ہوا ہے پچھلے دنوں میں اور ہمارے میں اینگر نہیں ہے، ہمیں صرف ہم مسلمان ہیں.
اچھا، یہ بتائیے کہ امریکہ میں ایک مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ کئی بار ایسا لگتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ کے خلاف ہیں سب لوگ، آپ لوگ سوسائٹی میں معاشرے میں گھوم پھر نہیں سکتے، یا ہر وقت آپ کو ڈسکرمنیشن فیس کرنا پڑتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟
اب دیکھیے، اگر آپ اس ملک، یہ تو نہیں ہے کہ کوئی آ کے آپ کو باہر نکلیں کوئی آپ کو مطلب گالیاں دینا شروع ہو جائے گا، اس طرح تو نہیں ہوتا، لیکن آپ کو ہر موقع پہ فیل تو ہوگا، جیسے آپ جائیں گے اسکول جائیں گے سب کچھ کریں گے، لیکن لوگ کوئی کوئی ایک نہ دو بندہ عجیب نظروں سے دیکھے گا۔
یہ بتائیے، کیا یہ کئی بار کیا یہ بھی سچ ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ لوگ ہم کو الگ طریقے سے دیکھ رہے ہوں گے، اور کئی بار ویسا نہیں ہوتا ہے، کیا یہ اس میں سچائی ہے؟
بالکل ہو سکتا ہے، ہمارے مسلمانوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم شاید اپنے آپ کو پورا 100% فیل نہیں کر رہے ابھی تک امیرکن، دونوں سائڈ سے ہمیں بھی تھوڑا ذرا اس قسم کی ایونٹ پہ آنا پڑے گا، دکھانا پڑے گا مسلمان ہم کیا چیز ہیں۔
میرا نام حسن ہے، میں ورجینیا میں یہاں رہتا ہوں، اور میں یہاں کالج سے 2 سال ہوئے ہیں، میں گریجویٹ ہو گیا ہوں، اور میں اب کمپنی چلاتا ہوں اپنی۔
اور پاکستان میں آپ کہاں سے ہیں؟
لاہور سے۔
اچھا، یہ بتائیے کہ کیا جو آج جو آپ لوگ یہاں پر آئے اس کا کیا مقصد تھا؟
ہم یہاں آئے ہیں دکھانے کے لیے ہماری سپورٹ ان 3 نوجوانوں کے لیے جو ان کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے، بہت بہت خراب ہو ان کے ساتھ، ہم سپورٹ دکھانے آئے ہیں۔ ہم دکھانے آئے ہیں کہ اسلام اچھا مذہب ہے، پیسفل مذہب ہے، ہم سارے ایک ساتھ ہیں، ایک امہ ہے، ہم یونائٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم اگر سپورٹ نہیں دکھائیں گے تو کون دکھائے گا نا؟
آپ مسلمان ہیں اور امریکہ میں رہنا چاہتے ہیں، کیا ہے اس کنٹری میں اور کیا ہے اس سوسائٹی میں؟
یہاں پہ لوگوں کہ زیادہ اوپن مائنڈڈ ہیں، اگر کہیں اور جائیں نا اور ان کے گورنمنٹ کے سامنے اس طرح کریں تو وہ ہونے نہیں دیں گے، وہ بتا دیں گے، وہ پولیس میں جیل میں ڈال دیں گے، اس طرح چیزیں کر دیں گے، مگر یہاں پہ پھر بھی ہے فریڈم آف اسپیچ، اس طرح کی چیزیں پھر بھی کافی ہے، یہاں پہ ویلیو ہے ان چیزوں پہ، تو اس لیے یہاں آ سکتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں، تو اچھی بات ہے۔ بالکل،
یہاں آنے والے زیادہ تر لوگ مانتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے امریکہ میں کچھ دقتیں ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ اس بات کی تعریف بھی کرتے ہیں کہ امریکہ ایک ایسا ملک ہے جہاں وائٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج کر سکتے ہیں اپنی مانگوں کو لے کر۔ وائس آف امریکہ کے لیے میں دیپک ڈوبھال، واشنگٹن ڈی سی سے۔
ماہ میر، ایک اور پاکستانی فلم جس کا ہے سب کو انتظار، تفصیلات فکر و فن میں۔
اے نام مجلسوں میں میرا میر بے دماغ، اس پس کے کم دماغی نے پایا ہے اشتہار۔
پاکستانی ویورز فلم ماہ میر کے کم از کم 1 سال سے منتظر ہیں، سننے میں آ رہا ہے کہ جلد ہی یہ انتظار ختم ہونے کو ہے اور فلم رواں سال کے وسط تک ریلیز کر دی جائے گی۔
میرا آپ کا دیوانہ ہے، آپ کے ایک ایک موئے بدن پر ہزاروں دیوان لکھ سکتا ہے۔
آپ میر کی وحشت کو کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں؟
ڈیوائن پوزیشن، میر پر یہ وحشت چاند کی کشش میں تاریخ ہوتی ہے۔
جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ فلم اردو زبان و ادب کے معروف شاعر میر تقی میر کی زندگی پر مبنی ہے۔ فلم اور ٹی وی کے اداکار اور میزبان فہد مصطفیٰ نے میر کا کردار ادا کیا ہے۔ فلم بینوں کو ان کی حالیہ فلم نامعلوم افراد دیکھ کر یہ توقع ہے کہ فہد بھی بالی ووڈ ایکٹر نصیر الدین شاہ کی طرح لوگوں کے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے میر بن کر چھا جائیں گے۔ ٹی وی سیریل مرزا غالب میں نصیر الدین شاہ نے اس کمال فن سے مرکزی کردار ادا کیا تھا کہ جب بھی مرزا غالب کا نام لیا جاتا ہے، نئی نسل کے ذہن میں نصیر الدین شاہ کا گیٹ اپ گھوم جاتا ہے۔
میر خواب دیکھ سکتا ہے، جب میر خواب دیکھتا ہے تو اس کے جسم میں جان اتر آتا ہے۔
فہد کے ساتھ ایمان علی نے مہتاب کا کردار ادا کیا ہے۔ فلم کے ڈائریکٹر انجم شہزاد ہیں، جبکہ پروڈیوسر خرم رانا، ساحر رشید اور بدر اکرام ہیں۔
I think you can't drive without a backview mirror.
ہم یہ تو نہیں کہتے کہ غالب کہتا تھا یا میر کہتا تھا، ہم تو کہتے ہیں میر کہتا ہے۔
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل۔ ترک وزیر اعظم احمد داوتوغلو 18 اور 17 فروری کو پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے ترک وزیر اعظم کے دورے کی تصدیق کی ہے اور اطلاعات کے مطابق ان کے ساتھ ایک اعلی سطحی وفد بھی ہوگا۔ اس دورے کے دوران پاکستان ترکی کے درمیان اعلی سطح کی اسٹریٹجک تعاون کونسل کا چوتھا اجلاس بھی منعقد کیا جائے گا۔ اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ میں مزید تفصیلات۔
ترکی کے وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو منگل سے پاکستان کا دو روزہ دورہ کریں گے، جس میں ان کے ہمراہ ایک اعلی سطحی وفد بھی آئے گا۔ پاکستانی وزارت خارجہ کی ترجمان کے دفتر سے جاری ایک بیان کے مطابق ترک وزیر اعظم کے ہمراہ آنے والوں میں اعلی سطحی کاروباری شخصیات بھی شامل ہوں گی۔ بطور وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو کا پاکستان کا یہ پہلا دورہ ہے۔ انہوں نے اگست 2014 میں وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا تھا۔ اس سے قبل وہ ترکی کے وزیر خارجہ کی حیثیت سے پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں۔ اس دورے کے دوران پاکستان اور ترکی کے اعلی سطحی اسٹریٹجک تعاون کا چوتھا اجلاس ہوگا، جس کی صدارت دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم کریں گے۔ ان اعلی سطحی مذاکرات میں 6 شعبوں میں جاری تعاون میں پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا، جن میں خزانہ اور بینکنگ، تجارت، توانائی، ٹرانسپورٹ اور مواصلات کے علاوہ تعلیم و ثقافت اور صحت شامل ہیں۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان روایتی طور پر قریبی تعلقات رہے ہیں۔ تجزیہ کار رسول بخش رئیس نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ سرمایہ کاری بڑھانے کے علاوہ علاقائی صورتحال پر بھی دونوں ملکوں کی حکمت عملی پر بات چیت ہوگی۔
ایک لحاظ سے اہم ہے کہ مشترکہ بزنس فورم میں اس سے بھی خطاب ہوگا کہ یہاں پہ کیا مواقع ہیں جو پاکستان کے سرمایہ کار ہیں اور ترکی کے سرمایہ کار ہیں، ان میں شراکت داری کس طرح سے ہو سکتی ہے اور حکومت کے ساتھ کس طرح سے شراکت داری ہو سکتی ہے مختلف منصوبوں پر۔ دوسرا جو میرے خیال میں اہم پہلو ہو سکتا ہے اس دورے کا، کہ استنبول میں بھی مذاکرات ہوئے اور ترکی نے کئی سالوں سے کوشش کی ہے اور مصروف رہا ہے ان کوششوں میں کہ افغانستان اور پاکستان ذرا قریب آ جائیں، تو اس حوالے سے بھی کہ افغانستان کو ہم مشترکہ طور پہ کس طرح مستحکم کر سکتے ہیں اور اس خطے میں جو سلامتی کے خطرات ہیں وہ کیا ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی کیا ضروریات ہیں اور کیا اس کے اہداف رکھے جا سکتے ہیں اور کس حد تک ہم ایک دوسرے کے اور قریب آ سکتے ہیں۔
اس دورے کے دوران کئی معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط بھی متوقع ہیں، جبکہ وزیراعظم نواز شریف اپنے ترک ہم منصب احمد داؤد اوغلو کے ہمراہ پاکستان ترک کاروباری فورم 2015 میں بھی شرکت کریں گے۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبے بلوچستان میں سیکیورٹی افواج یوب میں کارروائی کر رہی ہیں اور گزشتہ ہفتے اغوا کیے گئے پولیو کے ورکروں کی بازیابی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ اس کے علاوہ کوئٹہ مستونگ روڈ پر سرکاری فورسز نے کارروائی کرتے ہوئے ایک کلدن تنظیم کے مقامی سربراہ کو بھی ہلاک کر دیا۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے ستار کاکڑ۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع یوب میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن پیر کو دوسرے روز بھی جاری رہا، جس میں حکام کے مطابق فرنٹیئر کور ایف سی کے 250 اہلکار حصہ لے رہے ہیں۔ یہ کارروائی علاقے سے اغوا کیے گئے انسداد پولیو اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن پی ٹی سی کے اہلکاروں کے بازیابی کے لیے کی جا رہی ہے۔ یوب کے اسسٹنٹ کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ اعجاز نے منگل کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اب تک کارروائی میں 2 مشتبہ شدت پسند مارے گئے ہیں، جبکہ حکام کے مطابق 7 شدت پسندوں کو گرفتار بھی کیا گیا۔ حکام نے مزید کہا ہے کہ مغوی اہلکاروں کی بازیابی تک کارروائی جاری رہے گی۔ اتوار کو ضلع یوب میں انسداد پولیو ٹیم میں شامل 5 افراد لاپتہ ہو گئے تھے۔ اطلاعات کے مطابق ٹیم کے ارکان کے ساتھ لیویز کے 2 اہلکار بھی معمور تھے اور وہ بھی تاحال لاپتہ ہیں۔ ادھر اتوار کو کوئٹہ مستونگ روڈ پر سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کے دوران ایک کلدم تنظیم کے مقامی سربراہ کو اس کے ساتھی سمیت ہلاک کر دیا۔ اس کارروائی میں فرنٹیئر کور ایف سی کے 2 اہلکار بھی زخمی ہو گئے۔ ایف سی کے ترجمان کے مطابق کوئٹہ مستونگ روڈ پر ایک ہوٹل میں کلدم لشکر جنگوی کے صوبائی امیر عثمان سیف اللہ ساتھی سمیت کانا کھا رہے تھے۔ اسی دوران فرنٹیئر کور کے اہلکار وہاں پہنچ گئے، جن کو دیکھتے ہی ملزمان نے ان پر اندھادھند فائرنگ شروع کر دی۔ جوابی کارروائی میں عثمان سیف اللہ اور اس کا ایک ساتھی ہلاک ہو گیا۔ عثمان سیف اللہ کے ساتھ مارے جانے والے دوسرے شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ سندھ کے ضلع شکارپور میں ایک امام بارگاہ پر حملے میں ملوث تھا۔ ایف سی ترجمان کے بقول ملزمان کے ایک ساتھی کو زخمی حالت میں گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق عثمان سیف اللہ شیعہ برادری پر حملوں میں ملوث رہا، اسے اس سے قبل گرفتار بھی کیا گیا تھا، لیکن 2008 میں وہ انسداد دہشت گردی فورس کے جیل کو توڑ کر فرار ہو گیا تھا۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
مصر نے پیر کے روز مشرقی لیبیا میں فضائی حملوں کے دوسرے دور کا آغاز کیا ہے، جو لیبیا میں اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کی جانب سے 21 مصری قطبی عیسائیوں کے قتل کے رد عمل میں کیے جا رہے ہیں۔ لیبیا کے حکام کے مطابق آئی ایس کے مضبوط گڑھ درنا میں ان بم حملوں میں درجنوں جنگجو اور کئی شہری ہلاک ہوئے۔ لیبیا کے جنگی جہازوں نے فضائی حملوں میں شرکت کی، جس نے ہتھیاروں کے ذخیروں اور ٹریننگ کیمپوں کو نشانہ بنایا۔ اس سے پہلے مصر کے جنگی طیاروں نے پیر کی صبح ہمسایہ ملک لیبیا میں داعش کے ٹھکانوں کے خلاف فضائی کاروائیاں کی۔ یہ فضائی کاروائیاں عسکری پسندوں کی طرف سے لیبیا میں اغوا کیے گئے 21 مصری قطبی عیسائیوں کے سر قلم کرنے کے رد عمل میں سامنے آئی۔ شدت پسند گروہ داعش کی طرف سے لیبیا سے اغوا کیے گئے 21 مصری قطبی عیسائیوں کے بظاہر سر قلم کرنے کی ویڈیو منظر عام پر آئی تھی۔ مشرقی یوکرین میں دنوں پرانی فائر بندی کا معاہدہ پیر کے روز بظاہر ٹوٹنے کے قریب دکھائی دیا، جب روسی نواز علیحدگی پسندوں اور کیف کی فورسز نے دبل ستیف میں توپ کے گولوں کا تبادلہ کیا۔ یہ علاقہ ایک ریل ہب ہے جہاں پر باغیوں نے یوکرینی فوجوں کا گھیراؤ کر رکھا ہے۔ علیحدگی پسندوں نے کیف کے جنگجوؤں کو دبل ستیف سے محفوظ انخلا کی پیشکش کی، لیکن صرف ہتھیار ڈالنے کی صورت میں۔ یوکرینی فوج کے ترجمان نے رائٹرز کو بتایا کہ انہوں نے اس تجویز کو مسترد کر دیا اور کہا ہے کہ فائر بندی معاہدے کے تحت یہ قصبہ یوکرینی علاقے میں آتا ہے۔ کوئی بھی فریق یہ کہنے کے لیے رضامند نہیں کہ وہ منگل کے روز یوکرین کے فرنٹ لائن سے بھاری ہتھیاروں کو نکالنا شروع کرے گا۔ ڈینش وزیراعظم ہیلی تھونگ شمٹ نے پیر کے روز کہا ہے کہ اس بارے میں کوئی اشارے نہیں ملے کہ مسلح شخص جس نے کوپن ہیگن میں آزادی اظہار تقریب میں اور شہر کے مرکزی سینیگاگ میں خونریز حملے کیے ہیں، ایک دہشت گرد سیل کا حصہ تھا۔ ڈینش وزیراعظم نے کہا کہ 22 سالہ مسلح شخص ڈنمارک میں پیدا ہوا تھا اور پولیس کو اس کے متعدد مجرمانہ کاروائیوں کا علم تھا اور یہ کہ اس کے گینگ کے ساتھ رابطے تھے۔ ڈنمارک کی پولیس نے کوپن ہیگن میں دو مختلف مقامات پر حملہ کرنے والے حملہور کی معاملت کے شبوں میں دو افراد کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس کا پیر کو کہنا تھا کہ ان دو افراد پر حملہور کو اکسانے اور اس کی مدد کرنے کا شبہ ہے۔ ڈنمارک کی وزیر اعظم نے فائرنگ کے ان دونوں واقعات کو ڈنمارک کے خلاف دہشت گردی کی کارروائی قرار دیا ہے۔ ڈنمارک میں پولیس نے دو افراد کو کوپن ہیگن شوٹنگ کے حملہور کی مدد کے شعبے میں جیل میں ڈال دیا ہے۔ یورپ بھر میں ان حملوں کی مذمت کی جا رہی ہے اور اس مشتبہ شخص کا خاکہ انہیں افراد کی طرح ہے جنہوں نے حال ہی میں پیرس میں شوٹنگ کی تھی۔ فرانس کی دارالحکومت سے لیزا برائن کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں بہچت جلانی۔
کوپن ہیگن میں پرچم سرنگو رہے اور یہودیوں کی جس مرکزی عبادت گاہ اور جس کلچرل کلب میں شوٹنگ ہوئی تھی اس کے باہر پھولوں کے ڈھیر رکھے ہوئے ہیں۔ پیرس میں بھی گزشتہ ماہ ایسے ہی مناظر دکھائی دیے تھے جب تین حملہ آوروں نے یکے بعد دیگرے شوٹنگ کر کے 17 افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ پیرس کی میئر این ڈالگو کوپن ہیگن کے لوگوں سے اظہار یکجہتی کے لیے وہاں پہنچی۔ انہوں نے اور کوپن ہیگن کے میئر فرینک جینسن نے آزادی اظہار اور جمہوریت کے دفاع کے عزم کا اظہار کیا۔ ڈنمارک کے میڈیا نے کوپن ہیگن میں حملہ کرنے والے مشتبہ مسلح فرد کی شناخت 22 سالہ عمر عبداللہ حمید الحسین کے طور پر کی ہے۔ پولیس نے اتوار کے ابتدائی اوقات میں ایک رہائشی عمارت کے باہر اس وقت اسے گولی مار دی تھی جب اس نے ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ پیرس میں حملہ آوروں کی طرح الحسین کا تعلق بھی ایک مسلمان خاندان سے ہے اور وہ جیل میں بھی رہا ہے۔ ڈنمارک کے سیکیورٹی سروسز کا کہنا ہے کہ ممکن ہے اس نے پیرس کے حملوں سے تقویت حاصل کی ہو۔ کوپن ہیگن میں حملوں کے اہداف پیرس کے اہداف سے ہی مشابہ تھے، جہاں مسلح افراد نے ایک استحضائی رسالے اور ایک کوشر سپر مارکیٹ پر حملے کیے تھے۔ پھر اس کا رد عمل بھی ایک ہی جیسا رہا۔ ڈنمارک کی پولیس کی بھی بھاری نفری کو اس حملے کے بعد تعینات کر دیا گیا، اور جبکہ پیرس میں ابھی بھی 10,000 سے زائد فوجی حساس مقامات کا دفاع کر رہے ہیں۔ فرانس کے وزیر اعظم مینوئل وانس نے ریڈیو پر ایک انٹرویو میں کہا کہ یورپ میں خطرہ عام طور پر زیادہ ہے اور فرانس میں بھی ہائی الرٹ کی صورت قائم رکھی جائے گی۔ ان حملوں کی وجہ سے ان دونوں ملکوں میں خاص طور پر یہودی افراد تشویش میں مبتلا ہوئے ہیں۔ فرانس کے الزا علاقے میں اتوار کے روز سینکڑوں یہودی مقابر کی بے حرمتی نے اس تشویش میں اضافہ کر دیا ہے۔
اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے یورپ کے یہودیوں کو اسرائیل آنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا ملک انہیں گرم جوشی سے خوش آمدید کہتا ہے۔
Je regrette d'ailleurs les propos du premier ministre Netanyahu. Quand on est en campagne électorale, ça ne veut pas dire s'autoriser à quelle déclaration.
مسٹر نتنیاہو کے اس بیان کو افسوسناک اور بلا جواز قرار دیتے ہوئے اس پر تنقید کی ہے۔ مسٹر واس نے کہا کہ فرانسیسی یہودیوں کی آماجگاہ فرانس ہے۔ کوپن ہیگن میں وزیر اعظم ہیلی تھارننگ شمٹ نے ڈنمارک میں رہنے والے یہودیوں کے لیے بھی ایسا ہی ایک پیغام دیا۔ بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
نائجیریا کی فوج نے کہا ہے کہ بورنو ریاست کے جس قصبے پر بوکو حرام کے جنگجوؤں نے گزشتہ ماہ قبضہ کر لیا تھا دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ فوج نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں پیر کے روز کہا کہ مونگونو قصبے اور دیگر کمیونٹیوں سے دہشت گردوں کو صاف کرنے کے فوجی آپریشن کامیاب رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپریشن میں فضائی حملے شامل تھے جس کی وجہ سے لاتعداد جنگجوؤں کو پکڑا گیا اور بوکو حرام جنگجوؤں کے لیے خوراک لے جانے والے ٹرکوں کو بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ نائجیریا کے شمال مشرقی شہر داماتارو میں ایک خاتون خودکش بمبار نے خود کو ایک بس اسٹیشن کے پاس دھماکے سے اڑا دیا جس سے 10 افراد ہلاک اور 30 سے زائد زخمی ہو گئے۔ داماتارو پر ماضی میں بھی شدت پسندوں کی طرف سے بارہا حملے کیے گئے ہیں۔ دھماکے کے عینی شاہد ادو محمد نے خبر رسا ادارے رائٹرز سے گفتگو میں کہا کہ اس نے تیز دھماکے کی آواز سنی جس کے بعد داماتارو کے بس اسٹیشن پر بھگدڑ مچ گئی۔ عینی شاہدین کے مطابق خودکش بمبار ایک نوجوان لڑکی تھی اور وہ سیکیورٹی چیک سے بآسانی نکل کر بس اسٹیشن کے اندر داخل ہوئی اور خود کو دن کے 1 بجے کے لگ بھگ دھماکے سے اڑا لیا۔ اب تک کسی گروپ نے بھی اس حملے کی ذمہ داری کا دعویٰ نہیں کیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شدت پسند گروپ بوکو حرام ماضی میں کئی مرتبہ اس طرح کے حملے کر چکا ہے جس میں خواتین خودکش بمباروں کو استعمال کیا گیا۔ امریکہ میں آج پیر کے روز پریزیڈنٹس ڈے منایا جا رہا ہے۔ اس سالانہ تعطیل پر لاکھوں کارکن اور اسکول چھٹیاں منا رہے ہیں۔ بہت سے قومی اور تاریخی گروپ اس موقع پر تقریبات اور تاریخی شو منعقد کر رہے ہیں۔ اس وفاقی تعطیل کا آغاز 1879 میں جارج واشنگٹن کی 22 فروری کو سالگرہ پر ہوا جو امریکہ کے پہلے صدر تھے۔ تقریباً ایک صدی بعد 1968 میں کانگریس نے ایک قانون منظور کیا جو متعدد وفاقی تعطیلات کو پیر کے روز پر منتقل کر دیتا ہے تاکہ کارکن مسلسل 3 روز تک چھٹی کر سکیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے حوثی باغیوں سے سنا کی حکومت کو بحال کرنے اور امریکہ کے حمایت یافتہ صدر منصور ہادی کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ صدر ہادی اور ان کے وزراء گزشتہ ماہ اس وقت انہیں حراست میں لے لیا تھا جب باغیوں نے حکومت کا تختہ الٹا تھا۔ اقوام متحدہ کی 15 رکنی سلامتی کونسل نے اتوار کو متفق طور پر منظور کی گئی قرارداد میں حوثی باغیوں سے مطالبہ کیا کہ وہ صدر منصور ہادی کی حکومت کو بحال کریں۔ اس قرارداد میں ایران کے حمایت یافتہ باغیوں سے اقوام متحدہ کی ثالثی میں ہونے والے امن مذاکرات میں نیک نیتی سے شامل ہونے کے لیے کہا گیا ہے۔ شمالی میکسیکو میں مال بردار ٹرین میں تصادم سے 16 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اس حادثے میں 30 افراد زخمی بھی ہوئے۔ ہنگامی امداد کے ادارے کے ایک کارکن کا کہنا ہے کہ یہ حادثہ انابیواس شہر میں اس وقت ہوا جب ایک مال بردار ٹرین ایک بس سے جا ٹکرائی۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ بس ایک ریلوے کراسنگ پر ایک انتہائی اشارے کے باوجود رکنے میں ناکام رہی۔ حکام کے مطابق امریکی ریاست ٹیکساس کے قریب سرحد پر ہونے والے اس حادثے میں ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے۔ ایک مقامی اخبار کے مطابق بس پر 60 افراد سوار تھے جبکہ اس میں 40 مسافروں کی گنجائش تھی۔ عراق کے مغربی علاقے البغدادی پر داعش کے قبضے کے متضاد اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ پینٹاگن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ شدت پسندوں نے البغدادی پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس قصبے سے صرف 13 کلومیٹر دور عین الاسد فضائی اڈے پر امریکی فوجی عراقی فورسز کی تربیت میں مصروف ہیں۔ جان کربی نے کہا کہ اس وقت ہمارا جائزہ یہی ہے کہ البغدادی پر داعش قابض ہے، لیکن داعش کے خلاف کارروائیوں کی نگرانی کرنے والے کمبائنڈ جوائنٹ ٹاسک فورس کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ البغدادی شدت پسندوں کے قبضے میں نہیں ہے۔ وائس آف امریکہ سے نام نہ ظاہر کرنے کی درخواست پر ان کا کہنا تھا کہ اس بارے میں کوئی اور خبر غلط ہے۔ پینٹاگون کو تازہ معلومات فراہم نہیں کی گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ اب تک کی یہ خبریں ختم ہوئیں۔
پروگرام پہ لائف ان امریکہ بہجت حاضر ہے۔ فروری کا تیسرا پیر امریکہ کی ایک قومی تعطیل اور اسے کہا جاتا ہے پریزیڈنٹس ڈے۔ ابتدا ہوئی تھی 1885 میں صدر جارج واشنگٹن کے لیے۔ ابھی بھی سرکاری طور پر اسے واشنگٹنز برتھ ڈے ہی کہا جاتا ہے، لیکن اب پریزیڈنٹس ڈے امریکہ کے سابق اور موجودہ صدور حضرات کے لیے منائے جانے والے دن کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ایک دلچسپ بات بتائیں آپ کو، پریزیڈنٹس ڈے کسی بھی امریکی صدر کی اصلی برتھ ڈے یا سالگرہ کے دن پر نہیں آتا۔ چار امریکی صدور، جارج واشنگٹن، ولیم ہینری ہیریسن، ابراہم لنکن اور رونالڈ ریگن فروری ہی میں پیدا ہوئے تھے، لیکن یا تو فروری کی پہلی تاریخوں میں یا پھر بعد کو، اور کسی بھی پریزیڈنٹس ڈے پر ایسا ممکن نہیں ہوا کہ کسی بھی صدر کی اصلی برتھ ڈے ہو۔ آئیے ایک جائزہ لیتے ہیں کہ واشنگٹنز برتھ ڈے کو پریزیڈنٹس ڈے کا نام کب ملا۔ دا یونیفارم منڈے ہالیڈے ایکٹ کی وجہ سے 1960 کے عشرے کے اواخر میں کانگریس کی طرف سے ایک تجویز پیش کی گئی جسے یونیفارم منڈے ہالیڈے ایکٹ کے طور پر جانا جاتا ہے، اور اس قانون کے تحت کئی وفاقی یا قومی تعطیلات کو پہلے سے متعین کردہ پیر یعنی منڈے کے روز کرنے کا مشورہ دیا گیا، کیونکہ اس طرح لوگوں کو ایک لمبا ویکینڈ مل سکتا ہے، یعنی 3 دن کی چھٹی ایک ساتھ۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ امریکہ میں ہفتے اور اتوار کے دن چھٹی منائی جاتی ہے، ہفتے اور اتوار کو ویکینڈ ہوتا ہے۔ جارج واشنگٹن اور ابراہم لنکن وہ دو امریکی صدور صاحبان ہیں جنہیں آج بھی انتہائی معروف لیڈروں کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن اب پریزیڈنٹس ڈے کو ایک ایسے دن کے طور پر مناتے ہیں جو امریکہ کے صدور صاحبان کی تمام تر کامیابیوں اور ان کی زندگیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہے۔ امریکہ میں جیسے باقی وفاقی اور قومی تعطیلات کے موقع پر کئی مخصوص روایات دیکھنے میں آتی ہیں، مختلف تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے، اسی طرح پریزیڈنٹس ڈے کو روایتی طور پر ایک حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس قومی تعطیل کو گریٹ ڈپریشن یعنی عظیم کساد بازاری کے دوران پیش آنے والے مسائل اور مشکلات کی وجہ سے خصوصی معنی بھی ملے ہیں۔ اس وقت جارج واشنگٹن کی بڑی بڑی تصویروں کو روز ناموں اور رسالوں پر نمایاں طور سے 22 فروری کو شائع کیا جاتا تھا۔ 1932 میں اسی تاریخ پر پرپل ہارٹ کو دوبارہ بحال کیا گیا، جو ایک فوجی اعزاز ہے جسے جارج واشنگٹن نے ان فوجیوں کو دینے کے لیے شروع کیا تھا جنہوں نے مسلح افواج میں اپنے فرائض کی ادائیگی کرتے ہوئے اپنے وطن کے لیے جان دی۔ پھر محب الوطن گروپوں اور امریکہ کے بوائے اسکاؤٹس نے بھی اپنی تقریبات 22 فروری کو ہی منعقد کرنا شروع کر دیں، اور 1938 میں تقریباً 5,000 افراد جارج واشنگٹن کو تعظیم دینے کے لیے نیو یارک کے سینٹ پیٹرکس کیتھیڈرل میں ایک اجتماعی دعا میں شامل ہوئے، اور اب اپنی موجودہ شکل میں پریزیڈنٹس ڈے متعدد محب الوطن گروپوں کے لیے تقریبات اور کئی اہم اجتماعات کا موقع ہے۔ بعض ریاستوں میں سکولوں میں بھی پریزیڈنٹس ڈے کے موقع پر طالب علموں کو امریکی صدور صاحبان کی کامیابیوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور زیادہ تر توجہ کا مرکز جارج واشنگٹن اور ابراہم لنکن کی زندگیوں کی ممتاز اور نمایاں کاوشوں کو بنایا جاتا ہے۔ تو آج لائف ان امریکہ کی یہی کہانی۔ آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی اسی پروگرام میں۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پیش خدمت ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان آج کا اداریہ۔
آج 16 فروری کو امریکہ میں پریزیڈنٹس ڈے کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ اس دن امریکی عوام اپنے قومی رہنماؤں کو یاد کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ امریکہ کے پہلے صدر جارج واشنگٹن سے شروع ہوا۔ 1799 میں جارج واشنگٹن کی وفات کے وقت ان کی سالگرہ کے دن 22 فروری کو پہلی مرتبہ غیر سرکاری طور پر پریزیڈنٹس ڈے کے طور پر منایا گیا۔ وقت کے ساتھ امریکی عوام نے اپنے ایک اور رہنما ابراہم لنکن کا نام بھی اس فہرست میں شامل کر دیا، جن کا 12 فروری کا یوم پیدائش جارج واشنگٹن کے یوم پیدائش کے قریب تھا۔ ان دونوں صدور کے اعزاز میں دن منانے کا سرکاری طور پر آغاز 1971 میں ہوا، اور اب ہر سال فروری کی ہر تیسری پیر کا دن ان امریکی صدور کے نام کیا جاتا ہے۔ امریکی عوام کو برطانیہ سے آزادی کی جنگ میں کامیابی دلوانے میں اپنے قائدانہ کردار کی وجہ سے جارج واشنگٹن کو تاریخی شہرت حاصل ہوئی۔ یہ شہرت اتنی بھرپور تھی کہ اگر وہ چاہتے تو اپنے آپ کو بادشاہ قرار دے سکتے تھے۔ جمہوری عمل کی طوالت سے گھبرا کر ان کے کچھ فوجی افسروں نے انہیں ایسا کرنے کا مشورہ بھی دیا تھا، لیکن جارج واشنگٹن نے انہیں ایسے خیالات سے باز رہنے کی تاکید کی اور ایسے مشورے دینے والوں کو سخت تنبیہ جاری کی۔ انہوں نے فوج کو تحلیل کر دیا، کمانڈر ان چیف کا عہدہ چھوڑ دیا اور نجی زندگی گزارنے لگے۔ اس وقت امریکہ صرف 13 ریاستوں کے کمزور اتحاد پر مشتمل تھا۔ اگلے 6 سال تک امریکہ ایک مؤثر وفاقی حکومت کے قیام کی کوششیں کرتا رہا، جس میں اہم اختیارات ریاستوں کے پاس رہے۔ کئی امریکی ایک مرکزی حکومت کے تصور کے خلاف تھے۔ انہیں خدشہ تھا کہ سرکاری اہلکار، خصوصاً صدر، اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کریں گے۔ ایسے نازک وقت میں جارج واشنگٹن وہ واحد شخصیت تھے جن پر امریکی بھروسہ کرنے کو تیار تھے، اس لیے انہیں بلا مقابلہ امریکہ کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ جب انہوں نے اقتدار سنبھالا اس وقت امریکہ کے پاس آئین تو تھا، لیکن حکومت ابھی منظم نہیں ہوئی تھی۔ جب وہ اقتدار سے الگ ہوئے تو اہم عالمی طاقتیں امریکہ کو تسلیم کر چکی تھیں۔ جارج واشنگٹن نے امریکہ کو ایک مضبوط اقتصادی بنیاد اور ایسی مؤثر فوجی طاقت فراہم کی جو امریکہ کی وسیع ہوتی سرحدوں کی حفاظت کر سکتی تھی۔ انقلاب فرانس کے دوران جمہوریت کا تصور بحران، دہشت اور دباؤ کے ہاتھوں شکست کھا گیا تھا، لیکن امریکہ میں جارج واشنگٹن کی قیادت میں آنے والے انقلاب نے ایک مستحکم جمہوری اور قانونی طور پر جائز حکومت کو جنم دیا۔ دو مرتبہ چار چار سال کی مدت صدارت کے خاتمے کے بعد اقتدار سے رضاکارانہ الگ ہو کر جارج واشنگٹن نے مستقبل کے تمام امریکی صدور کے لیے ایک اہم مثال قائم کی۔ انہوں نے ایک منتخب رہنما سے دوسرے منتخب رہنما تک پرامن منتقلی اقتدار کی نگرانی کر کے جمہوریت کے ایک اہم اصول کی پاسداری کی اور دنیا بھر میں لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ کسی نے کہا تھا جن کی آنکھیں خوبصورت ہوں وہ چشمہ نہیں پہنتے، چنانچہ اسی گمان میں ہم نے برسوں عینک استعمال نہیں کی، مگر پھر ہوا یوں کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا اور لفظ آنکھوں کے سامنے دھندلانے لگے۔ تب خیال ہوا کہ اب تو چشمہ پہننا پڑے گا اور وہ بھی نظر کا۔ چنانچہ ڈاکٹر کے پاس گئے، نظر چیک کروائی اور چشمہ حاصل کر لیا۔ کچھ بھی مشکل پیش نہیں آئی، مگر گزشتہ دنوں ایک رپورٹ نظر سے گزری کہ ترقی یافتہ ممالک میں ڈاکٹر کی ہدایت پر چشمہ حاصل کرنا کوئی بڑی بات نہیں، تاہم روانڈا جیسے پسماندہ ملکوں میں یہ چشمہ حاصل کرنے میں نہ صرف بہت وقت لگتا ہے، دوڑ دھوپ کرنا پڑتی ہے، بلکہ لاگت بھی بہت آتی ہے۔ روانڈا کی آبادی 1,10,00,000 ہے اور وہاں آپتھمالوجسٹ یا ماہر امراض چشم صرف 14 ہیں، لیکن اب ایک برطانوی سائنسدان کی بدولت روانڈا میں نظر کی کمزوری کے شکار تقریباً 1,00,000 لوگ کم قیمت پر نظر کے چشمے حاصل کر سکیں گے۔ برطانیہ میں ایک چیریٹی فاؤنڈیشن ویژن فار اے نیشن کا کہنا ہے کہ سب سہارا افریقہ میں ایسے 95% لوگ جنہیں نظر کے چشمے کی ضرورت ہے یہ سہولت نہیں رکھتے۔ اس تنظیم کی بانی ماہر امراض چشم برطانیہ کے جیمز چین کہتے ہیں کہ روانڈا ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں لوگوں کی نظر عام طور پر کمزور ہے، خاص طور پر اسکول کے بچوں کی۔
We expect that perhaps a million people in Rwanda will need some form of vision correction.
ہمیں توقع ہے کہ شاید روانڈا میں 1,00,000 لوگوں کو نظر کی خرابی دور کرنے میں مدد کی ضرورت ہوگی اور ان میں سے 900,000 لوگوں کو صرف پڑھنے کے لیے چشمہ چاہیے ہوگا اور ہم ان کی یہ ضرورت پوری کر سکیں گے۔ چین کی کمپنی ایڈلینس آکسفورڈ یونیورسٹی میں تیار کی گئی ٹیکنالوجی استعمال کر کے دو طرح کے ایسے چشمے تیار کرتی ہے جنہیں آپ اپنے مطابق ڈھال سکتے ہیں، انگریزی میں انہیں ایڈجسٹیبل گلاسز کہا جاتا ہے۔ وہ کہتی ہیں یہ عینکیں استعمال کرنا بہت آسان ہے اور ان سے بہت صاف دکھائی دیتا ہے۔
You have two lenses as they move against each other in the part of the eye that you can see out, you know, the power
دو طرح کے لینس ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے مخالف گھومتے ہیں اور آپ انہیں گھما کر اپنے مطابق کر سکتے ہیں۔ دوسری ٹیکنالوجی ایسی ہے جس میں ایک چوکٹے میں لینس کے اندر مایع بھرا جاتا ہے جو سلیکون آئل ہے، وہ لینس یا عدسے کی ساخت بدل دیتا ہے۔ امریکہ میں یہ ایڈجسٹیبل گلاسز یا اپنے مطابق تبدیل کیے جانے والے چشمے خاصے مہنگے داموں ملتے ہیں، لیکن روانڈا کے لوگوں کو عالمی بینک سے ملنے والی مراعات کے تحت یہ چشمہ صرف $1.50 میں مل جائے گا، تاہم یہ اب بھی ان کی 3 دن کی آمدنی کے برابر ہوگا۔ ویژن فار اے نیشن نامی فاؤنڈیشن نے تقریباً 1200 نرسوں کو تربیت دی ہے کہ وہ لوگوں کو ان چشموں کا استعمال سکھائیں۔ یہ تجربہ روانڈا میں کامیاب ہو گیا تو یہ فاؤنڈیشن اسے دیگر ممالک میں بھی لے جانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ ایک نئی تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ خواتین کو خاندانی منصوبہ بندی کی جدید ادویات تک رسائی دینے سے غیر مطلوب حمل سے بآسانی بچا جا سکتا ہے۔ یہ سروے غیر متوسط طبقے اور کم آمدنی والے 35 ممالک میں کیا گیا ہے جو دنیا کی ایک تہائی آبادی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ہاورڈ سیبیل اس تحقیق کے مصنفوں میں سے ایک ہیں. وہ کہتے ہیں کہ غیر مطلوب حمل سے بچنے کی جدید ادویات میں گولیاں، مختلف مانع حمل مصنوعات اور دیگر انجیکٹیبل کنٹراسیپٹیوز شامل ہیں. ڈاکٹر ہاورڈ کہتے ہیں کہ غیر ارادی حمل سے بے شمار مسائل جنم لیتے ہیں اور بچے کی پیدائش سے قبل اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کیا اس بچے کی پرورش کے لیے مناسب غذا اور دوسری سہولتیں فراہم کی جا سکیں گی یا نہیں.
For every child that you have in a poor family, it's another mouth to feed, meaning that you have to spend more of the money toward that.
ایک غریب خاندان میں ایک بچے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک اور فرد کو غذا فراہم کرنا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے اخراجات میں مزید اضافہ. اس کے علاوہ غریب لوگوں کو اپنے بچوں کو اسکول میں تعلیم دلوانے میں بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. ایسے بچے تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں اور بالآخر مناسب روزگار کے قابل نہیں رہتے، اور یوں غربت اور مالی مسائل کا سلسلہ نسل در نسل جاری رہتا ہے. ہر آنے والے بچے کے لیے آپ کو وسائل درکار ہوتے ہیں. ڈاکٹر ہاورڈ مزید کہتے ہیں کہ زیادہ بچے پیدا کرنے سے طبی مسائل کے خدشات بھی بڑھ جاتے ہیں. خواتین کو خاندانی منصوبہ بندی کی ادویات تک رسائی دینے سے اسقاط حمل کے کیسز میں بھی کمی لائی جا سکتی ہے. اس سروے میں خواتین سے انسداد حمل سے متعلق احتیاطی تدابیر استعمال نہ کرنے کا سبب جاننے کی کوشش کی گئی. محققین اس کی دو بڑی وجوہات بیان کرتے ہیں.
The top reasons are really around myths and misperceptions.
یہ دونوں وجوہات مفروضوں اور غلط تاثرات پر مبنی ہیں، ایک سائیڈ ایفیکٹس کا خوف اور دوسری صحت سے متعلق خدشات. ڈاکٹر ہاورڈ کہتے ہیں کہ صحت پر ان ادویات کے اثرات نہ ہونے کے برابر ہیں. ڈاکٹر ہاورڈ مزید کہتے ہیں کہ خاندانی منصوبہ بندی کی ادویات استعمال نہ کرنے کی ایک اور وجہ ان ادویات کی قیمتوں سے متعلق پایا جانے والا غلط تاثر ہے. حالانکہ ایسی بہت سی مانع حمل ادویات بازاروں میں انتہائی کم قیمت پر دستیاب ہیں. ڈاکٹر ہاورڈ کہتے ہیں کہ خواتین کی بہتر صحت کا حصول ملینیم ڈیولپمنٹ گولز میں سے ایک ہدف ہے. 2015 اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے آخری سال ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ ہم اس مقررہ مدت میں اس کو پورا نہیں کر سکیں گے. تاہم دنیا کے تمام ملکوں کو کوششیں جاری رکھنی چاہیے، خاص طور پر ترقی پذیر اور غریب ممالک کے لیے. یہ مسئلہ نہ صرف انفرادی اور خاندانی ہے بلکہ قومی بھی ہے. بےتحاشا بڑھتی ہوئی آبادی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے.
لوگ زیادہ تر سعادت خان صاحب کو ایک خطاط کی حیثیت سے جانتے ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہندوستان میں سعادت خان صاحب کا کتنا کام ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ ابوظہبی کے پاور ہاؤس میں سعادت خان صاحب کا کتنا بڑا میورل لگا ہوا ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ سعادت خان صاحب کا کام آسٹریا میں کتنا ہے، یا سوئٹزرلینڈ میں کتنا ہے، یا فرانس میں کتنا ہے، یا انگلینڈ میں کتنا ہے، حتیٰ کہ کینیڈا اور امریکہ میں بھی ہماری سعادت خان فاؤنڈیشن نے ان کے کام جو ہیں وہ دریافت کیے ہیں اور پھر انہیں کیٹلاگ کیا ہے. اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ اگر ہماری کتاب پاکستانیوں کی نظر سے گزرے گی تو وہ یہ دیکھیں گے کہ سعادت خان کا باہر کے ملکوں میں کتنا کام ہے.
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی. پیشکش یاسمین جمیل.
اور سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو بھی اب ختم ہوتا ہے. اس پروگرام کی ایڈیٹر تھی بہجت جیلانی، ہمارے ساتھ پروڈیوسر تھی سعدیہ اسد. اپنی میزبان نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے، لیکن آپ کو بتاتے چلے کہ ان خبروں کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں. پاکستان میں ہمارا پتہ ہے پی او باکس 1353 اسلام آباد، وائس آف امریکہ. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.